دین اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا نام، اس کو پہچان کر اس کا حق دینے کا نام۔ اصل دین اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ کی خاطر ہر وہ کام کر لینا جو اللہ چاہتا ہے، خواہ شرک سے بچنا ہو، والدین کی اطاعت ہو، اولاد کے حقوق کا خیال ہو، فحش اور بے حیائی سے بچنا۔ یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب تک انسان کے دل میں ایک احساس ہوتا ہے برائی کا، اور جب تک انسان یہ سمجھتا کہ وہ اللہ کے عہد میں بندھا ہوا ہے۔ یہ جو پیچھے 10 احکامات ہم کو دیے گئے ہیں، یہ سب سیدھے سادے فطری حکم ہیں، ان میں کوئی بھی چیز کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، کوئی الجھاؤ نہیں۔ کوئی ان میں سے ایک بات آپ پڑھے اور آپ کہے کہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا چاہتے ہیں، ہے کوئی ایسا حکم؟ نہیں، سیدھے صاف احکامات۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ ان احکامات کو سن کر عمل کرنے لگتے ہیں، سمپلی اچھا یہ کرنا ہے چلیں کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ حق کو بطور حق نہیں لینا چاہتے، وہ اس میں مین میخ نکالنے لگتے ہیں، حجتیں کرنے لگتے ہیں، شوشے نکالنے لگتے ہیں، غیر فطری شقیں نکالنے لگتے ہیں، اصل کو چھوڑ کر سائیڈ کے راستوں سے جانے لگتے ہیں، شارٹ کٹس اختیار کرنے لگتے ہیں۔ یہی چیز دین کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، کیونکہ اصل دین کو جب ہم اپنائیں گے، ایک منزل کی طرف بڑھیں گے تو سب کے قدم ساتھ اٹھیں گے۔ لیکن اگر ہماری منزل وہ نہ رہی تو کیا ہوگا؟ کوئی کہیں بیٹھ جائے گا، کوئی کہیں کھو جائے گا، کوئی کہیں گم ہو جائے گا، کوئی کسی طرف مڑ جائے گا، کسی کو کوئی چیز اٹریکٹ کر لے گی۔ مثلا ہم سب اگر، جیسے اس قافلے میں شریک لوگ، اگر ہم سب کی رضا اللہ کی ذات ہے نا، تو ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہمارے درمیان مفادات حائل ہو گئے، کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ، اور ہر شخص اپنے اپنے مفاد کی طرف دوسرے کو کھینچنے لگے، خود بخود اختلاف ہو جائے گا، پھٹ جائیں گے لوگ۔ مثلا اختلاف کیسے ہوتے ہیں؟ پہلا حکم ہے نا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی ذات پر ایمان۔ اب کوئی شخص کہے اچھا اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں، ان کا جسم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ان کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے، ان کی آواز کیسی ہوتی۔ جو شخص یہ بحثیں کرنے لگے، آپ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں یا وہ آپ کے ساتھ چل سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے تو ایک کمٹمنٹ کی اللہ کی ذات سے کہ وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ میرا رب ہے، میں اس پر ایمان لے آیا، میرا ذہن اتنا چھوٹا ہے کہ وہ اتنی بڑی چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس کی قدرت کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، جن کو دیکھ کے میں مانتا ہوں کہ وہ ہے، وہ جیسا بھی ہے مجھے منظور ہے۔ تو جو شخص سیدھے سادھے حکم پہ چل پڑتا ہے وہ ایک بھلا مانس انسان ہوتا ہے، اور جو اس قسم کی منہ شگافیاں کرے وہ لوگوں کو بانٹ دیتا ہے، پھر فرقے اور اختلافات پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کرو، اب ہم اس میں بحث کرنے لگے اگر والدین ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، یہ تو قرآن نے کہیں کنڈیشن نہیں لگائی کہ والدین اچھا کریں تو تم اچھا کرو، وہ نہ کریں اچھا، لیکن تمہارے طرف سے ان کے لیے کوئی برائی نہ ہو، تم ان کے لیے برا نہ سوچو، تم ان کو گالی نہ دو، تم ان کو مت ستاؤ۔ کیونکہ اگر انسان یہ شرائط عائد کرنے لگے کہ میرے ماں نے میرے ساتھ بچپن میں ایسا اور ایسا کیا تھا، لہٰذا اب وہ تڑپتی رہے، پریشان رہے، میں اس کی بات نہیں سنوں گی، تو آپ میں پھر فرق کیا ہوا کہ آپ اللہ کو ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے؟ آپ اللہ کو مانتے، آپ کو یقین ہے کہ آپ کا احسان آپ کو ایک بڑا درجہ اور رتبہ دے گا اللہ کے ہاں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اپنے مفاد کی خاطر نہیں، یا احسان کے جواب میں احسان نہیں، اس صورت میں بھی کہ جب ان کی طرف سے کچھ بھی نہ ملا ہو آپ کو، پھر بھی مثلا ایک ماں نے بچہ پیدا کیا اور ساتھ ہی فوت ہو گئی، آپ کہیں لو مجھے اس نے دودھ پلایا تھا جو میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کروں، مجھے اس نے پالا تھا، میں نے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، میں کیا جانوں ماں کیا ہوتی ہے، میرا کیا حق بنتا کہ میں اس کے نام پہ کوئی صدقہ خیرات کروں؟ نہیں، وہ جو اس نے 9 مہینے آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا، آپ نے تخلیق پائی اس کے بطن میں، اس نے تکلیف اٹھا کے جنم دیا تم کو، تمہیں جنم دیتے دیتے مر گئی خود، اب تم یہ حجتیں نکال رہے ہو کہ اس نے مجھے دودھ نہیں پلایا اور اس نے مجھے یوں نہیں پالا وہ نہیں کیا، نہیں یہ ظلم ہے، اگرچہ تم کتنے ہی چرب زبان ہو کر بڑی بڑی باتیں کرو. یا اسی طرح اور بہت سی چیزیں. پھر اسی طرح اولاد کو قتل کرنے کی بات، اس میں انسان جواز تراشنے لگے، یا فواہش کے اندر ایسی گنجائشیں پیدا کرے، اس لیے تو یہ تو بہت ریجیڈیٹی ہے کہ کسی اسلامی معاشرے میں کسی مرد عورت کا ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے. بہت کم ظرف لوگ ہوتے ہیں جو ایسی باتیں سوچتے ہیں، ان کے اپنے ذہنوں میں بڑی خرابیاں ہیں، یہ گھٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ اختلاف کہاں آتا ہے، جب دین کے سیدھے راستے سیدھے حکم پر عمل کرنے کی بجائے حجت بازیاں کی جاتی ہیں. سوچ کا فرق عمل میں فرق لے آتا ہے. دین کی سادگی پر، فطری طریقے پر، شرع صدر کے ساتھ عمل کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، لیکن اس نیکی کو کرنے کے لیے انسان کو اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، ورنہ یہ نیکی ہو نہیں سکتی. صبر اور قربانی کے ساتھ حق پہ جمے رہنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے نفس کے بندے ہیں تو آپ نہیں جم سکتے. یہ ایک پر مشقت عمل ہے، لیکن اس مشقت کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. لیکن جو لوگ برائی کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کے اور رستوں پہ چل پڑتے ہیں، وہ ایک بڑا جرم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے خلاف دنیا میں بسا اوقات انتقامی کاروائی نہیں کرتا، لیکن آخرت میں ان کے لیے بڑی بھیانک سزا ہے. انما امرهم الی اللہ، ایسے سب لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ینبئهم، پھر وہ خود ان کو بتائے گا، بما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کرتے رہے. کل جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی کل کی تفسیر میں، اس کے بارے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو، تو وہ ان آیات کو پڑھ لیں. آپ دیکھیں کہ اگر کبھی کوئی عام انسان یا کوئی ہمارا رشتہ دار ہمیں وصیت کر جاتا ہے، تو ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ دیتے ہیں کتنی؟ میں یہ چاہوں گی کہ میں جو اب دوبارہ اس رکوع کو کرنے لگی ہوں، آپ میرے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ جو شخص جتنا اہم ہوتا ہے، اس کی وصیت بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوایا گیا ہے، تو دونوں ہی بہت اہم ہیں. تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا یہ باتیں بھی ہمارے لیے اہم ہیں؟ اگر ہیں تو کس حد تک، کتنی؟ جس میں پہلی چیز تو شرک کے بارے میں تھی، اس کے بعد حقوق العباد کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں، اور حقوق العباد میں پہلی چیز والدین ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ احسان میں کیا کیا چیزیں آتی؟ اطاعت تو ویسے ہی آتی ہے نا، صرف اطاعت احسان نہیں ہے. جی آپ بولی. بدلے کے طور پہ نہیں بلکہ اپنی طرف سے ہر قیمت پر اچھا. ان کی جو زیادتی ہے یا ان کی کمی بیشی ہے اپنے فرائض کے پورا کرنے میں, ان کی جو کوتاہی ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. وہ کوتاہ ہیں یا نہیں ہیں, ان کی غلطی ہے یا نہیں ہے, ہمیں اچھا ہی کرنا ہے. ہاں اگر بوڑھے ہوں تو اس صورت میں بھی بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی غرض کے. احسان ہے ہی یہ کہ ساری زندگی بغیر کسی لالچ کے انسان ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر لالچ کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے, لالچ کسی کی وجہ سے, تو وہ اچھا سلوک نہیں ہے, وہ احسان نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ والدین کی نافرمانی سے بچا جائے. تو کل ایک سوال یہ تھا کہ والدین کی نافرمانی میں کیا کیا چیز آتی, آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ان کی نافرمانی میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ نافرمانی میں اونچا کلام نہیں آتا, اونچا کلام تو جو ہے نا سرکشی اور بد اخلاقی ہے. نافرمانی کا مطلب ہے فرمان نہ ماننا, ان کا حکم نہ ماننا, ان کی بات نہ ماننا, ان کی بات کو سنا انسنا کر دینا, اگنور کر دینا, ان کو بے وقوف سمجھنا. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ ینگر جنریشن اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتی ہے. شابش, جیسے کہیں جانے سے منع کریں تو ناراض ہو کر بیٹھ جانا, موڈ آف کر لینا, ان سے بول چال چھوڑ دینا, حالانکہ ان کا روکنا بسا اوقات بالکل بجا ہوتا ہے. ہاں جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہے تو والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اراد سے پورا کروائیں. مثلا نماز کے لیے کہتے ہیں یا اور کسی بھی اچھے کام کے لیے کہتے ہیں, پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, محنت کرنے کے لیے. مثلا کہتے ہیں کہ بے وقت نہ سو, بے وقت نہ اٹھو, ایسی باتوں کو اولاد سنی انسنی کر دے, ماں باپ سر پہ کھڑے ہو کر جگاتے رہیں اور بچے آگے ٹس سے مس نہ ہوں, تو یہ سب کیا ہے؟ یہ عام چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی نافرمانیاں ہیں. ہاں ایک چیز جو والدین کی نہیں مان سکتے وہ یہ کہ جب اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کہیں. یہ ایک اصول ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کسی کی بات بھی نہیں مانی جائے گی, خواہ والدین ہو یا کوئی اور ہو. لیکن اس صورت میں بھی بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے. کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ روکتے ہیں, اچھا یہ اچھا کام نہ کرو, تو آپ بدتمیزی شروع کر دیں کہ نہیں اللہ کا حکم ہے اس لیے میں تو ضرور کروں گا, اس کی اجازت نہیں ہے. آپ اللہ کا حکم خاموشی سے بھی مان سکتے ہیں, لڑے جھگڑے بغیر, بدتمیزی کیے بغیر, روڈنس کے بغیر بھی مان سکتے ہیں. اللہ کا حکم ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کی جائے. اسی لیے یہاں پر کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا. احسان میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اگر والدین خدا کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات اچھے طریقے سے رد کی جائے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات والدین یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے دین پڑھیں. کل ہی کسی بچی نے چٹ دی ہوئی تھی کہ وہ اپنے کچھ رشتہ داروں کو یہاں پر لے کر آئیں تو انہیں بہت اچھا لگا, تو والدین نے انہیں روک لیا کہ اتنا ریلیجس ہونے کی ضرورت نہیں, سنو سب کچھ لیکن کرو اپنی مرضی. تو بات یہ ہے کہ جب ہمارے رب کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہو کہ اس کی بات سنیں اور کریں اپنی مرضی, تو پھر ہم رب سے کس رحمت کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ پھر کیا کرے؟ یہ تو رب کا حوصلہ ہے نا کہ عرش اور آسمان اور یہ سب کچھ تھما ہوا ہے, وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ گرا کے نیست و نابود کر دے اور ہم جیسوں کی کوئی جائے مجال نہ رہے. ہم تو اپنے ایک ایک سانس کے لیے اس کے محتاج ہیں, لیکن اگر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر جیے جاتے ہیں اور زندگی کی نعمتیں پا رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گی. پھر اگلا حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. اور اس پر میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ جدید دور میں, یعنی قدیم دور میں قتل اولاد کے طریقے کیا تھے, کون کون سے تھے؟ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا, کہ لڑکیوں کا وجود ان کے لیے, داماد کا ہونا ان کے لیے ناپسندیدہ تھا. نمبر دو, بھوک کے ڈر سے بچوں کو مار دیتے تھے. اور نمبر تین, نظر و نیاز کی خاطر بتوں کی بھینٹ چڑھاتے تھے. یہ تین صورتیں تھیں جو عام طور پر رائج تھیں بچوں کو مارنے کی، اپنے ہی بچوں کو قتل کرنے کی. عام طور پر لڑکیوں کا قتل کرنا، نمبر دو بھوک کے ڈر سے مارنا، اور نمبر تین بتوں کی نظر کرنا. اچھا آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو قدیم جاہلیت تھی، جدید جاہلیت میں کیا ہو رہا ہے؟ بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنا یہ تو ان کا روحانی قتل ہے، روح قتل کر دینا ان کی. لیکن اور قتل کی کیا صورت ہے؟ ابارشنز وغیرہ. اس کی آپ کو تاریخ معلوم ہے کہ جدید دور میں قتل اولاد کے خوبصورت سلوگنز کے پیچھے ہسٹری کیا ہے؟ یہ کب شروع ہوا؟ یہ نظریہ کس کا نظریہ تھا؟ یہ سوچ کب سے لوگوں کے اندر آئی کہ وسائل رزق کم ہو رہے ہیں اس لیے بچے اور نہیں ہونے چاہیے؟ اس کی میں تھوڑی سی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ اس سب کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اتنے خوبصورت ناموں کے ساتھ اس کے اندر کیا ہے. مالتھس ایک شخص تھا، جی اکانومسٹ تھا، ماہر معاشیات، 1766 میں پیدا ہوا اور 1834 میں فوت ہوا. اس نے 1798 میں ایک کتاب اصول آبادی لکھ کر یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسانی آبادی جیومیٹری کے حساب یعنی 1, 2, 4, 8, 16 کی نسبت سے بڑھ رہی ہے، جبکہ وسائل پیداوار حساب کی نسبت یعنی 1, 2, 3, 4, 5 کی نسبت سے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک، اس نظریے کو سامنے رکھ کر ایک میتھمیٹیکل اپروچ کے ساتھ اس نے ایک حساب لگایا اور کہا کہ برطانیہ کی موجود آبادی اور وسائل پیداوار کا حساب لگا کر پیشن گوئی کی کہ اگر انسانی پیدائش اور وسائل پیداوار کی یہی صورت رہی تو برطانیہ 50 سال کے اندر اندر بھوک کا شکار ہو جائے گا. سب سے پہلے اس نے اپنے ملک کے بارے میں یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان زیادہ بڑھ رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اور وسائل معاش کم بڑھ رہے ہیں. اس کا علاج بھی اس نے تجویز کیا اور کیا کہا کہ انسانی پیدائش پر کنٹرول ہونا چاہیے اور شادی میں حد الوسع تاخیر ہونی چاہیے، لیٹ ایج میں شادی ہونی چاہیے، بچے کم پیدا ہونے چاہیے. لیکن تاریخ نے خود ثابت کیا کہ مالتھس کا یہ نظریہ غلط تھا. پیدائش پہ کنٹرول نہ کرنے کے باوجود برطانیہ کی خوشحالی بڑھتی گئی. برطانیہ میں انڈسٹریل ریولوشن، صنعتی انقلاب آ گیا اور یہ وہ سبب تھا جو مالتھس کی نظروں سے اس وقت اوجھل تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انسان بڑھ رہے ہیں، کمانے کے ذریعے نہیں بڑھ رہے. یہ سبب اللہ کے علم میں تو تھا، مالتھس کے علم میں نہیں تھا. اور مسلمان کیا سوچتا ہے کہ مخلوق اللہ کی ہے، جو پیدا کر رہا ہے اسی نے انسان کے لیے رزق کا اہتمام بھی کر رکھا ہے. لیکن آج عقیدے کی حد تک ہم اس بات کے خلاف ہو چکے ہیں، ہمارے عقیدے میں خلل آ چکا کہ نہیں، ہم ماننے کو بھی تیار نہیں بطور مسلم. مختلف طرح کے ہونے والے پروپیگنڈے نے ہمیں اتنا زیادہ ذہنی طور پر مروب کر دیا ہے کہ ہم اس سے باہر اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. رزق کے معاملے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل رہا ہی نہیں، ہر چیز کا مختار انسان نے خود اپنے آپ کو سمجھ لیا. حالانکہ بندہ مومن تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اور تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے جائیں. تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ تدبیر کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کیا جائے. کچھ چیزیں انسان کی کوشش کی ہیں اور باقی اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہیں. انسان خواہ کتنی بھی تدبیر کرے جب تک اللہ تعالیٰ کی تقدیر ساتھ شامل نہ ہو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. اور اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی ماچس کی دیا سلائی اور ڈبیا سے, کہ اگر خالی ماچسیں آپ کے پاس رکھی ہو تو آگ نہیں جل سکتی, اگر خالی ڈبیا ہو, بعض اوقات ایسا ہوتا نا ماچس ختم ہو جاتی ڈبیا رکھی ہوتی, تو اگر آپ کی تدبیر نہیں تو بھی کام نہیں چلے گا. اور اگر آپ تقدیر پہ یقین نہیں رکھتے, اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے اور سب کچھ اپنے ہاتھوں میں سمجھتے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو جو انسان بڑھے, انسانی عقل نے بھی ترقی کی, انسان نے کائنات کے نئے نئے راز دریافت کیے, مختلف چیزوں سے انرجی حاصل کرنے کے ذرائع, مثلا لیٹسٹ جو سولر انرجی سے مختلف کام کیے جا رہے ہیں, یہ ایک ایسا سورس ہے انرجی حاصل کرنے کا جو قیامت تک باقی رہے گا. اگر زمین کے سارے پیٹرول اور ہر چیز ختم بھی ہو جائے, سارے درخت بھی خدا نہ خواستہ کٹ جائیں, تو بھی ابھی اور بہت سے ذرائع ایسے موجود ہیں جس سے انسان اپنا کام چلا سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے وما یعلم جنود ربک الا ہو, تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک اور جگہ پر پیچھے آپ پڑھ چکے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ, کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں. اور آپ کو کچھ عرصہ پہلے بتایا گیا تھا کہ جیسے وہ ایک گلیشیئر سمندر کے اندر پایا گیا ہے, جس کے بارے میں ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اگر اس کو پگھلایا جائے تو اتنا پینے کا پانی حاصل ہو سکتا ہے جو کئی سو سال تک انسانوں کے لیے کافی ہو. یعنی اگر زمین سے پانی خشک بھی ہو جائے تو اس کے اندر سے انسان, یعنی سمندر کے اندر بھی اللہ نے انسان کے لیے خزانے رکھ دیے. اگر زمین کی غذا ختم بھی ہو جائے, ساری سارے جانور ختم ہو جائے, ایسا ہوگا نہیں, لیکن اگر سپوز کہ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ دیکھیں کہ خشکی کے نسبت 3 گنا سمندر کے اندر انسان کے لیے خوراک زیادہ موجود ہے, اور سمندر کا کھانا اللہ نے انسانوں کے لیے حلال کر دیا. رزق کے ذرائع بے شمار ہیں. ہاں, اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو سستی کے مارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں یا سوئے رہیں یا محنت نہ کریں یا کوشش نہ کریں. ہمارے ہاں عموماً نظریہ کیا ہے, رزق کا ذریعہ صرف نوکری کو سمجھا جاتا ہے, اس سے آگے کام کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. اور نوکری اس لیے کہ آپ کچھ نہ کریں, سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مار کے آ جائیں, لگی بندی تنخواہ آپ کو مل جائے تو یہی ہمارے لیے کافی. آپ دیکھیں کہ پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ, سب کے سب کی خواہش کیا ہوتی ہے, نوکری مل جائے کہیں, گویا مفت میں کمائی کا ایک ذریعہ مل جائے, اور اس کے بعد ہم کام چوری کریں, ادھر ادھر وقت ضائع کریں اور ہمارا رزق لگا رہے. عموماً ہمارے دفتروں میں, ہمارے مختلف جگہوں پر کیا ہوتا ہے, ایک وقت پاس کرنے کا ڈھنگ سیکھ لیا ہے لوگوں نے کہ ٹائم پاس کرو, کام کچھ نہ ہو, رزلٹ کچھ نہ ہو. خدا کا خوف ہے نہیں, اپنے سسٹم جو ہیں وہ ڈھیلے ہیں, لہذا نہ اللہ کے کسی حساب کا ڈر ہے نہ بندوں کے کسی حساب کا, لہذا جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو میں پلٹتی ہوں اپنی اصل بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق, اپنے بچوں کو قتل مت کرو بھوک کے ڈر سے. کسی بھی انسان کی جان مت لو کہ کہاں سے کھلائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خاص طور پر یہ بات فرمائی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, ابن مسعود نے پوچھا کہ شرک کے بعد بڑا گناہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس خوف سے کہ وہ تیرے ساتھ رزق میں شریک ہوگی. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا, کہ تو اپنی اولاد کو قتل کر دے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ رزق میں شریک ہوگی. رزق کے وسائل اللہ کے ہاتھ میں ہیں, بندوں کو دینا اس کا کام ہے, راہ دکھانا اس کا کام ہے, لیکن کوشش انسانوں کو کرنی ہوگی. نحن نرزقكم وإياهم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. اور اس کے فوراً بعد فرمایا ولا تقرب الفواحش، بے حیائی کے قریب بھی مت پھٹکو. ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری یا باطنی. اس میں آپ دیکھیں کہ فواحش فاحشہ کی جمع ہے، اس میں کیا کچھ آتا ہے اور اس کا ذکر فوراً اپنی اولاد کو قتل کرنے کے بعد کیوں آیا. اب دیکھیں کہ اولاد کے حق میں سب سے زیادہ شفیق اور رحیم ماں باپ ہوتے ہیں. جس معاشرے میں ماں باپ کے دل میں اپنے بچوں کے لیے رحم نہیں رہتا، اپنے ہی بچے کو مارنے کے لیے جو ماں تیار ہو جائے، پھر وہ کتنا سنگ دل معاشرہ ہے، اس سے بڑا فحش کیا ہوگا، اس سے زیادہ قبیح گناہ کیا ہوگا. آپ دیکھیں کہ بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ماں کی طرف دوڑتا ہے نا، ماں کی طرف پناہ لیتا ہے. اور اگر ماں ایسی ظالم ہو کہ وہی اس کے قتل کے درپے ہو، اس کو ختم کرنے کے، تو پھر انسانیت کا غم گسار کون ہوگا؟ اگر مائیں ہی سنگ دل ہو جائیں تو پھر کسی کے لیے بھی ہمدردی کے جذبات باقی نہیں رہتے.